اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا جو 39واں رکوع ہے، آیت نمبر 282 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اب یہ آخری نگینہ ہے سورۃ البقرہ کا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں کہ پانچ نگینے ہیں، علم و حکمت کے موتی، طویل آیات کے موتی، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں سموئے ہوئے ہیں۔ اس میں سے اب یہ آخری نگینہ ہے آیت نمبر 282 کے، جس میں آیت دین یہ آیت کہلاتی ہے۔ دین اصل میں عربی میں کہتے ہیں قرض کو، تو جو بھی قرض کا معاملہ اہل ایمان کے درمیان ہو، اس میں 10 قیمتی ہدایات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ایک آیت میں ہمارے سامنے فرما رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے، اپنے حجم کے اعتبار سے طویل ترین آیت قرآن مجید کی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب بھی تم معاملہ کرو ادھار کا، تو پہلی ہدایت یہ ہے کہ الی اجل مسمی، یعنی ایک مقررہ مدت تک کے لیے، جو بھی ادھار کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، تو اس میں پہلی ہدایت مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے کہ وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہو، اس میں مدت طے کر لی جائے لازمی۔ نمبر دو، فاکتبو، تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی بڑی قیمتی ہدایت ہے۔ آج انہی ہدایات کو سے صرف نظر کیا جاتا ہے تو پھر بڑے سنگین معاملات ہیں کہ جو ادھار کے حوالے سے اور قرض کے مابین وہ معاشرے میں نظر آتے ہیں، دشمنیاں جو ہے وہ پنپتی بھی نظر آتی ہیں۔ خاص طور پر جب غیروں سے معاملہ کیا جاتا ہے تو اس میں تو لکھ لیا جاتا ہے، لیکن جب معاملہ اپنوں کا ہو تو اس میں پھر اس حکم کو صرف نظر کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ مستقبل میں کوئی شبہ اور ابہام نہ رہے، تو اس میں لکھ لینا ہی جو ہے وہ مناسب طرز عمل ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مقررہ مدت تک کے لیے تم ادھار کا معاملہ طے کرو اور اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے کاتب تمہارے درمیان عدل کے ساتھ، جو بھی لکھنے والا ہے معاہدے کو وہ عدل کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے کہ جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ فَلْيَكْتُبْ، تو اسے چاہیے کہ وہ معاملہ لکھ دیا کرے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو بھی تحریر ہے لکھوائے گا کون؟ وہ لکھوائے گا جس پر قرض ہے، مقروض، وہ ڈکٹیٹ کرائے گا۔ فَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور چاہیے کہ جس پر قرض ہے، حق ہے، وہ لکھاتا جائے۔ اور لازم بات ہے کہ جو جس نے قرض لیا ہے، جب وہ یہ تحریر لکھوائے گا تو اس کے طرف سے یہ ایک اقرار نامہ ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ سند ہو جائے گی، پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب کا وہ تقوی اختیار کرے، یعنی لکھاتے ہوئے نیت میں فطور نہ ہو، بلکہ وہ خدا خوفی ہوگی تو معاملہ ستھرا رہے گا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ اس سے کچھ کم کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر وہ کہ جس پر قرض ہے وہ اگر بے عقل ہے اور کمزور ہے، اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ، اور وہ لکھانے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو پھر چاہیے کہ اس کی طرف سے جو بھی سرپرست ہے، اس کا ولی ہے، وہ عدل کے ساتھ پھر یہ تحریر لکھا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اس لکھنے پر اپنے مردوں میں سے دو گواہ کر لیا کرو، یہ چھٹی ہدایت آ رہی ہے۔ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں کہ جن کو تم گواہی کے طور پر پسند کرو، تو وہ ٹھہرا لیا کرو۔ یعنی ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ یعنی ایک تو عورتوں کے اندر بھول اور نسیان کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسی وہی وجہ آگے بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخرى، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ تو ایک تو یہ حکمت ہے دو عورتوں کی ایک مرد کے مقابلے میں گواہی کی، کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ مخلوط محافل کا جو بھی معاملہ ہوا کرتا ہے، گواہی دینے میں کبھی بھی عدالت طلب کرے تو ایک کے بجائے دو خواتین ہوں گی تو اس میں تھوڑا سا ایک اخلاقی ایک تعاون جو ہے وہ مل جاتا ہے اور دیگر جتنے بھی برائیاں ہیں اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. فرمایا کہ وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا, اور گواہ انکار نہ کریں کہ جب بھی وہ بلائے جائیں گواہی کے لیے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ, اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ, اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ عدل پر مبنی بات ہے اور گواہی کے اعتبار سے بھی. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ, اور گواہی کے لیے بھی زیادہ یہ مضبوط ہے. عند اللہ, اللہ کے نزدیک. تو بہرحال یہ ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, الا اجلی, تو وہ ایک میعاد تک کے لیے ہو, اور یہ زیادہ عدل پر مبنی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم گواہی جو ہے اس پر ٹھہرا لو اور اس کو لکھ لیا کرو. اور فرمایا کہ وہ ادنا اللہ ترتابو, اور زیادہ قریب ہے کہ تم کسی شبے میں نہ پڑو, یعنی مستقبل میں شبے سے بچنے کے لیے یہ لکھ لینا ہی, معاہدہ کر لینا ہی تحریراً وہ زیادہ بہتر ہے. آٹھویں ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ الا ان تکون تجارتن حاضرہ, ہاں سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ کا کوئی سودا ہے تو اس میں پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جس طرح سے ٹماٹر ہے اور دیگر پیاز ہے اور اس طرح سے کوئی روٹین کی چیزیں لینے جا رہے ہیں تو اس میں پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھوں ہاتھ کا جو بھی معاملہ ہے. لیکن بہرحال آج بھی بعض جو بھی بڑے ادارے ہوتے ہیں اور سیلنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, اس میں کیش میمو کا بھی جو بھی طریقہ ہے کہ وہ کمپیوٹرائز سلپ ہے کہ جو کہ یعنی خریداری کے بعد وہ ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے, بہت بہتر ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس میں اجازت ہے کہ کس موقع پر نہ لکھو کہ جو معاملہ ہاتھوں ہاتھ کا ہے. تدیرونہا بینکم, کہ جسے تم آپس میں چیزیں وہ لیتے رہتے ہو. فلیس علیکم جناحن اللہ تکتبوہا, تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان اس طرح کے معاملات تم نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایاتم, اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید, اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ. یعنی اس جملے کے دو تراجم ہو سکتے ہیں اور جو مفسرین نے کیے ہیں, پہلا ترجمہ تو یہ ہے کہ نہ لکھنے والا نقصان کرے, جو بھی کاتب ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے, اور جو بھی دو گواہ ٹھہرائے گئے ہیں تو وہ بھی گواہی میں کوئی کمی بیشی نہ کریں. دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہوں کو نقصان پہنچایا جائے, کہ گن پوائنٹ پر جو ہے وہ کاتب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری مرضی ہے بس وہ لکھو اور عدل سے اس کو ہٹایا جائے. اسی طرح سے گواہوں کو جو ہے وہ پریشان کیا جائے, دور دراز سے جو ہے وہ گواہیوں کے لیے لایا جائے, اور پھر یہ ہے کہ گواہی جو ہے وہ سنی نہیں جائے, عدالتیں جو ہے وہ برخاست ہو جائیں, وقت کی جو ہے وہ بربادی ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہوں کو نقصان پہنچایا جائے, کہ ان کو بھی کوئی دھمکیاں دے کر اور گواہی میں جو ہے وہ کمی بیشی کرائی جائے. فرمایا کہ وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا کرو گے, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تو بلا شبہ پھر یہ تمہارے اندر گناہ کی بات ہے, یعنی تمہارے اندر جو ہے وہ یہ گناہ ہے کہ جو پل رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور دیکھو اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ, تو پھر یہ دسویں ہدایت آخری ہدایت آ رہی ہے کہ فریحان و مقبوضہ, تو پھر چاہیے کہ گروی رکھنا چاہیے قبضے میں کچھ نہ کچھ. یعنی اب اگر تو کوئی گواہان موجود نہیں ہے تو پھر کوئی جو دینے والا ہے وہ کوئی مقروض سے کوئی شے جو ہے وہ گروی لے لے قرض کے بدلے کے طور پر. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, پھر اگر تم میں کوئی کسی کا اعتبار کرے اور کوئی شے گروی وہ کہے قرض دہندہ کہ میں کچھ رکھنا نہیں چاہتا بس تم پر میرا اعتبار ہے, تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ جو قرض اس نے لیا ہے قرض دہندہ سے اور اس نے کوئی گروی چیز بھی نہیں رکھی, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اس کا جو بھی ایک مان ہے اور اس کا جو اعتبار ہے اس کا پاس رکھے اور قرض کو جو ہے اس کی جو بھی امانت ہے اس کو لوٹا دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اپنے رب کا تقوی وہ اختیار کرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور دیکھو شہادت کو مت چھپاؤ, گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اور جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا تو وہ اپنے ضمیر کا جو ہے وہ مجرم ہوگا, اپنے قلب کا جو ہے وہ مجرم ہوگا. یہ ضمیر کی عدالت اسے بار بار جو ہے وہ کچوکے لگاتی رہے گی کہ تم نے یہ گواہی چھپا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے. اب اس کے بعد یہ آخری رکوع ہے، 40واں رکوع سورۃ البقرہ کا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ابتدان جو روز قیامت محاسبہ ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کا، اس کی شدت کا بیان ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ تو اللہ تو تم سے اس کا حساب لے کے رہے گا، اللہ اس کا محاسبہ کر کے رہے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے وہ لرز گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ دریافت فرمایا کہ ہمارے ذہنوں میں جو بھی خیالات جو وہ پنپتے ہیں ابھی عمل سے اس کو ہم نے انجام نہیں دیا، لیکن جو دل میں خیالات آ رہے ہیں، ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، کیا اس پر بھی محاسبہ ہوگا؟ کیوں اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم ظاہر کرو یا جو تم چھپاؤ اس پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محاسبہ کر کے رہے گا۔ تو اس وقت تک تو کوئی ہدایات نہیں آئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے جو بھی اللہ نے ہم سے چاہا ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ آگے جا کے وہ آیت نازل ہو گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا ابتدان یہ محاسبے کی شدت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا محاسبہ کہ جو تم ظاہر کرو اور جو تم چھپاؤ اس کا محاسبہ، اس کا معاوضہ کر کے رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو کہ فرض نماز کے بعد بھی یہ مسنون اذکار ہمیں ملتے ہیں، اور ایک دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے جو ہے وہ یعنی یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور یہ دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ ہمارا حساب فرما آسان حساب۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر کہ یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت اپنے بندے کو بلائیں گے، اس کا جو نامہ اعمال ہے اپنے ہاتھوں میں لیں گے، اس کی جو نافرمانیاں ہیں اس سے صرف نظر کریں گے، اس کی جو فرما برداریاں ہیں، نیک اعمال ہیں، اس کی طرف نگاہ کریں گے اور اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ ہے آسان حساب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا بھی حساب فرما آسان حساب۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بس وہ اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یہ مغفرت اور عذاب کا کل اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد یہ آخری دو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، اور بڑی عظیم آیات ہیں، عرش اعظم کے عظیم خزانوں میں سے یہ دو خزانے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر عطا نہیں کیے گئے بلکہ یہ معراج کے موقع پر عطا کیے گئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمین پر آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا، لیکن یہ دو آیات ہیں کہ جو زمین پر نہیں اتری بلکہ معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو عطا فرمائی گئی اللہ کی طرف سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ دو نور ہیں کہ جو مجھے عطا کیے گئے، کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اور دوسرا نور سورۃ الفاتحہ، سات آیات جو دہرائی جانے والی ہیں ہر رکعت میں نماز کی۔ بہرحال یہ ہے کہ احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بڑا ناسمجھ ہے وہ شخص کہ جو رات کو سوئے اور یہ آیات پڑھ کے نہ سوئے۔ تو یہ تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ فرمایا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے مان لیا، رسول ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ ان کی طرف اترا ان کے رب کی طرف سے، والمومنون اور اہل ایمان بھی جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے میرے اور آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ فرمایا کہ رسول بھی ایمان لے آئے اور جو اللہ کے ماننے والے اہل ایمان ہیں وہ بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل میں اہل ایمان کا خاصہ، ورنہ یہ تعصب میں جو رہنے والے وہ یہود تھے کہ بس ہم اپنی طرف جو بھی رسول آئے ان کو مانیں گے, ہمارے علاوہ جو بھی رسول آئے ان کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا یہ تعصب پسند نہیں ہوتے, یہ شارٹ سائٹڈنیس نہیں ہے اہل ایمان میں, بلکہ یہ ہے کہ وہ تو تفریق بین الرسل کے قائل ہی نہیں, کسی ایک رسول کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے, سب کو مانتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا, اور اہل ایمان کی روش تو یہ ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں ہمیں بھی یہ صفت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا غفرانک ربنا, اور اے ہمارے رب ہم نے یعنی تیری ہمیں بخشش ہے, یعنی تیری بخشش کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ دینی فرائض ہم پر لاگو کیے ہیں, آج کھڑا ہو کر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھ رہا, خود اللہ فرما رہا ہے کہ مکلف تمہیں ٹھہرائے نہیں گیا مگر تمہاری وسعت کے مطابق. تو لہٰذا اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وسعت ہی نہیں. کوئی شخص اگر یہ آج کہے تو یہ انتہائی نا سمجھی والی بات ہے, کیونکہ دینی فرائض جو بھی ہیں یہ کس نے لاگو کیے ہیں مجھ پر اور آپ پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دینی فرائض ہم پر لاگو کر دی, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اس کی ادائیگی کی وسعت ہے, لہٰذا ہم جب ہی جو ہے وہ فرائض کے مکلف ٹھہرائے گا. لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, ہاں اس کے لیے اجر ہے اس کے مطابق جو اس نے کمایا. وہ علیہا ما اکتسبت, اور اس پر عذاب ہوگا کہ جو اس نے نافرمانیاں کمائیں, جو بھی وبال اس کا وہ اسی پر آئے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, بڑی پیاری دعائیں ہیں اہل ایمان کی. اور پس منظر کیا ہے دیکھیں, ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زبانوں سے یہ کلمات ہیں کہ جو کہ نکل رہے ہیں, اللہ کے محبوب بندے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام کے لیے جو وہ چنا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے عادلانہ جو بھی نظام ہے اس کے قیام کی جد و جہد, شہادت الناس کا جو دینی فریضہ ہے وہ ان کے کانوں پر, اس کے لیے جان بھی قربان کر رہے ہیں, مال بھی قربان کر رہے ہیں, اپنے مال و منال کو بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے تو چھوڑ رہے ہیں, اور پھر بھی جو ہے وہ لرزہ ترسا ہے کہ اللہ ہم پر جو بھی یہ ذمہ داریاں ہیں ہم اس کو صحیح طور پر نبھا نہیں پا رہے, اللہ تو ہماری مدد فرما, اتنا بوجھ ہم پر نہ ڈال کے جو ہم اٹھا نہ سکیں. تو یہ پورا پس منظر ہے ان آیات کا. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آج ہم نے ان آیات کا جو مفہوم ہے وہ کس عمل کے لیے جو ہے وہ اختیار کیا. پہلے ترجمہ سن لیجئے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ اے ہمارے رب ہمارا مغزہ نہ فرمائیے گا ان باتوں پر کہ جو ہم بھول گئے, او اخطانا اور یا ہم سے خطائیں ہو گئیں, اس پر ہمارا مغزہ نہ فرمائی. ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جیسا کہ تم نے جیسے کہ تو نے اس سے پہلے لوگوں پر جو ہے وہ بوجھ ڈالا تھا. ربنا, اور اے ہمارے رب, ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, کہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا کہ جس کی ہم کو جو ہے وہ طاقت نہیں. یعنی یہ ہے وہ لرزہ اور ترسا ہونا صحابہ کرام کا کہ وہ اقامت دین کی جد و جہد, وہ شہادت الناس کی جو بھی ذمہ داریاں فرض کے درجے پر, اس کی ذمہ داری کی ادائیگی میں یہ لرزہ اور ترسہ ہیں کہ اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. واف انا وقفل لنا, اور اے اللہ ہم سے درگزر فرما, اس عظیم مشن میں اس عظیم کام میں جو بھی ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں اے اللہ تو ہی ان خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے. وقفل لنا, اور اے اللہ ہماری بخشش فرما. ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا, تو ہی ہمارا پشپنا ہے, مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, پس ہماری مدد فرما کافر قوم پر. اب یہاں پر نوٹ کیجئے, پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا صحابہ کرام کا, عظیم ذمہ داریوں کی ادائیگی میں یہ لرزہ اور ترسا ہونا. آج آپ کو اگر یاد ہو ذرا ماضی میں جائیں, یہ فیملی پلاننگ کا جو عذاب ہمارے اوپر مسلط کیا گیا, فیملی پلاننگ کی تشہیر جو ہے جب آغاز ہوا تھا ٹی وی پر, تو بہرحال اس وقت تو ٹی وی تھا, اب گھر میں ٹی وی نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا, لیکن اس وقت ان آنکھوں نے دیکھا کہ اللہ کی اس کلام کی اس آیت کو جو بھی فیملی پلاننگ کی تشہیر کرنے والے ہیں, جو بھی انتظامیہ, انہوں نے اپنے اس کام کے لیے جو ہے وہ اس آیت کو بیس بنایا. اور ترجمانی کیا کی کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, کہ اے اللہ ہم پر اتنے بچوں کا بوجھ نہ ڈال کے جو ہم اٹھا نہ سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ان آنکھوں نے یہ ٹی وی پر یہ آیتوں کا مفہوم جو ہے وہ سنا اور دیکھا. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت نہ کی ہوتی تو ہم تو کہاں سے کہاں اس کے مفاہیم کو لے کے چلے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اس طرز عمل سے. اور یہ فیملی پلاننگ, یہ عرض کروں گا انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی کہ یہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے اس کے بالکل برخلاف بات. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں روز قیامت اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا, اور یہ 14 سال پہلے والا جو عمل قریش مکہ کا تھا تو وہ تو زندہ درگوری کر دیتے تھے بچوں کو, اور پیچھے سلوگن کیا تھا کہ کھائیں گے کہاں سے, مفلسی کے خوف سے. آج ہم نے یہ بڑے ہی یعنی ایک بڑے یعنی علمی انداز میں یہ کام جو ہے وہ شروع کیا, اور بچے دو ہی اچھے کے نعرے ہیں کہ جو کہ لگے. یہ مسئلہ تو مغرب کا تھا, ہمارا مسئلہ نہیں تھا. بہرحال بات طویل ہو جائے گی, ابھی یہ موقع نہیں ہے. انشاءاللہ جب وہ آیات آئیں گی انشاءاللہ وہاں پر یہ وضاحت سامنے آ جائے گی. تو بہرحال یہ وہ پس منظر ہے, اور یہاں پر نوٹ کیجئے اہل ایمان کہ جو دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں, اور ان کی زبان پر یہ دعائیں واقعتاً سچتی بھی ہیں. سب کچھ لٹا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کافر قوم پر جو ہے وہ نصرت عطا فرما, غلبہ عطا فرما. آج ہمارا منہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور یہ دعائیں مانگنے کا. آج ہم کافروں کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم مان رہے ہیں, اور اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ کافر قوم پر ہمیں نصرت عطا فرما, غلبہ عطا فرما. اور ہم نے تو سنا بھی پڑھا بھی کہ اللہ اس کے رسول کی اعلان جنگ سود خوروں کے خلاف, سود خوری کا پورا نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں, کوئی ماتھے پر بل نہیں, اور یہ دعائیں بھی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو کوئی منہ تو ہونا چاہیے نا ان دعاؤں کے حوالے سے, کوئی جرت تو ہونی چاہیے, کوئی عمل جو ہے وہ کر کے دکھائیں, تو واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ دعائیں بھی ہماری قبول فرمائے. الحمدللہ یہاں سورۃ البقرہ کہ جو طویل ترین سورت ہے قرآن مجید کی, اس کے مضامین جو ہے وہ مکمل ہم نے کیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی مضامین ہمارے سامنے ایمان افروز آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں, یہ جوڑے کی مانند صورتیں ہیں. اور وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی سورہ بقرہ کے آغاز میں کہ جو ان دو صورتوں سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ دو صورتیں روز قیامت بادلوں کی صورت میں آ کر اپنے یعنی محبت کرنے والوں پر یہ سایہ کریں گی کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں صورتوں سے محبت بھی عطا فرمائے. مطلب کیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں, اس کا جو بھی فہم ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں, عمل کی جو ہے وہ ہم کوشش کریں. یہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران دونوں جوڑوں کی صورت میں ہیں, اور جوڑا ہونے کی حیثیت میں کچھ مماثلت ہے کہ جو پائی جاتی ہے صورتوں کے درمیان. وہ مماثلت کیا ہے اس کو نوٹ فرما لیجئے کہ دونوں صورتوں کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے حروف مقطعات سے, اور دونوں جگہ جو ہے وہ الف لام میم انہی حروف مقطعات سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے. اسی طرح سے دونوں صورتوں کے شروع میں عظمت قرآن کا جو ہے وہ تذکرہ ہے, عظمت کلام ربانی. قرآن مجید کی عظمت سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان ہوئی, یہاں پر بھی آپ کو ملیں گی. اسی طرح سے دونوں صورتوں کے آخر میں دعائیں ہیں اہل ایمان کی. ابھی ہم نے دعائیں سمجھی, سورہ آل عمران کے آخر میں بھی دعائیں آئیں گی. اسی طرح سے اس سورۃ البقرہ میں ایمان کے اوپر زیادہ زور ہے, اب سورہ آل عمران میں اسلام کے اوپر جو ہے وہ زور زیادہ نظر آئے گا. اسلام کے حوالے سے وضاحتیں کہ جو کہ آئیں گی. سورہ بقرہ میں یہود کا تذکرہ زیادہ ہمیں ملا, اب سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا جو تذکرہ ہے, بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ, اس کا تذکرہ ہے کہ جو کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. یہ دو حصے ہیں سورہ آل عمران کے, ٹوٹل 20 رکوع ہیں. پہلا حصہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے, اور دوسرا حصہ بھی 10 ہی رکوعوں پر مشتمل ہے. اب آئیے ابتدائی حصہ جو ہے وہ اس کی ہم تلاوت اور مختصر تشریح کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات کے, جس کے اصل معنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو, وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں پر ابتدائی میں آپ دیکھیں کہ جو عیسائیوں کا باطل عقیدہ ہے اس کا یہ کلمہ جو ہے وہ رد ہے۔ عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور یہ کلمہ جو ہے وہ اسی غلط عقیدے کا رد ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، اور وہ اللہ از خود زندہ ہے اور دوسروں کو بھی تھامنے والا ہے۔ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی، نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، جو کوئی بھی اس کے حوالے سے، یعنی اس اسم اعظم کے حوالے سے اللہ تعالی سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالی اس کی دعا لازمن قبول فرمائیں گے۔ اور یہ اسم اعظم جو ہے وہ تین صورتوں میں ہے۔ پہلا مقام جو ہے وہ سورہ بقرہ، الحی القیوم، یہ ہے وہ اصل میں اسم اعظم۔ یہ سورہ بقرہ میں کہاں، ابھی ہم نے سمجھا آیت الکرسی میں، الحی القیوم، یہ اسم اعظم وہاں پر آیا۔ پھر دوسرا جو دوسری صورت ہے وہ یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر دو میں یہ الحی القیوم، یہ اسم اعظم آ رہا ہے۔ اور تیسرا مقام پھر سورہ طہٰ کی آیت نمبر 111 ہے کہ جس میں یہی اسم اعظم دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا، اور اس کے حوالے سے اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اس اللہ نے، اے نبی، آپ پر کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے کہ جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا، عبوری دور کی وہ ہدایات تھیں جبھی ان کی حفاظت نہیں کی، فائنل ایڈیشن قرآن کا آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، من قبل ہدل للناس، اور یہ تورات اور انجیل اس قرآن سے پہلے لوگوں کے لیے عبوری دور کے اعتبار سے ہدایات تھی، وانزل الفرقان، اور اب اللہ نے یہ فرقان، قرآن کا دوسرا نام ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی یہ شے، یہ کتاب نازل فرمائی ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست بھی ہے انتقام لینے والا بھی۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی شان رحمان اور رحیم بھی ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی عذاب شدید دینے والا بھی ہے، اللہ کی یہ شان ذو انتقام بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، یہ دونوں شانیں جو ہے وہ بندہ مومن کے سامنے رہیں گی تو واقعتاً اس کی گاڑی جو ہے وہ صحیح آگے بڑھے گی، ورنہ یہ ہے کہ اعمال میں اعتدال آئے گا۔ شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ بس صفت رحمانیت کو جو ہے وہ سامنے رکھے، اور یہ ہے کہ جو اللہ کی تصویر کا دوسرا رخ ہے اس کو بالکل بندے سے چھپا دے۔ لہذا یہاں پر وہ دوسرا رخ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ زبردست بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ زمین میں ہو خواہ وہ آسمان میں ہو، نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہی اللہ ہے کہ جو نقشہ کشی کرتا ہے تمہاری رحم مادر میں، بطن مادر میں، جیسا وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز، وہ غالب بھی ہے، الحکیم، اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ کہ جس نے نبی آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، منہ آیات و محکمات، اس میں پختہ محکم آیات بھی ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی محکم آیات اصل میں اس کتاب کی اصل ہیں، اصل اس کی جڑ ہیں، واخر متشابہات، اور دوسری بعض آیات ہیں کہ جو متشابہ بھی ہیں، کئی کئی معنی دینے والی ہیں، انسانی عقول ابھی تک اس کے صحیح فہم کو جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر پائیں، وہ آیات متشابہات ہیں کہ جو کہلاتی ہیں، جیسے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی کرسی ہے، سات آسمان، اس کی حقیقت کیا ہے، سائنس نے ابھی اس کو ڈسکور نہیں کیا، یہ سائنٹیفک فیکٹس نہیں ہیں، تھیوریز میں ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو محکم آیات ہیں وہ اصل ہیں قرآن کی، وہ جڑ ہیں، اس پر زیادہ فوکس ہے کہ جو بندے، یعنی اللہ کے ماننے والوں کا، کتاب کے ماننے والوں کا وہ ہونا چاہیے۔ ہاں کچھ اور آیات بھی ہیں کہ جو کئی معنی دینے والی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے ان متشابہ آیات کے حوالے سے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، سو وہ اس سے متشابہات کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، سارا ڈیڑا ڈالتے ہیں ان آیات پر کہ جو کہ متشابہ ہیں، اس ان کا اصل فہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، لہٰذا وہ اس لیے ڈیڑا ڈالتے ہیں متشابہ آیات پر کہ جو محکم آیات ہیں وہ تو عمل پر ابھارتی ہیں، وہ تو انسان کو دشمن کے مقابلے پہ کھڑا کرتی ہیں، تو لہٰذا وہاں وہ عمل سے فرار چاہتے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور ڈیڑا ڈالتے ہیں تو آیات متشابہات پر ڈالتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ابتغاء الفتنتی و ابتغاء تاویلی، فساد گمراہی کے غرض سے اور ان کا غلط مطلب جو ہے وہ ڈھونڈنے کے غرض سے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ واضح فرما رہا ہے کہ اس کا اصل مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، ہاں ایک یہ طرز عمل ہے اللہ کے ماننے والوں کا کہ جو بھی رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، جو کہ مضبوط پختہ علم رکھنے والے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ رسوخ فی العلم یہ ہے کہ آدمی یہ اقرار کر دے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اصل جاننے والی وہ ذات وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، یہ ہے رسوخ فی العلم۔ تو جو بھی رسوخ فی العلم رکھنے والے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم تمام ہی آیات پر ایمان لاتے ہیں، کلو من عند ربنا، سب کی سب آیات اور احکامات کس کی طرف سے ہیں؟ ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر کون؟ کہ جو ہوش مند ہیں، عقل والے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بڑی پیاری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور یہ قرآنی دعائیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی جو دعائیں نقل کرتا ہے، یہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہم سے چاہتا ہے کہ یہ قرآنی دعائیں تمہاری زبان پر آنی چاہیے، یہ تمہیں حفظ ہونی چاہیے، اس کا مفہوم تمہیں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجئے گا، بعد از ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ آج الحمدللہ دور تجمہ قرآن کی اس صورت میں ہم قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، قرآن کے احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہمیں بھی یہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجئے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عنایت عطا فرما، ہم پر رحمت عطا فرما اپنے پاس سے، انک انت الوہاب، بے شک تو تو وہاب ہے، تو تو عطا کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، بے شک تو لوگوں کو اس دن لازمن جمع کرنے والا ہے، وہ دن، وہ قیامت کا دن، لا ریب فی کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف جو ہے وہ نہیں کرتا۔ ایک رکو انشاءاللہ کر کے اختتام کریں گے نشست کو، یہ جو دوسرا رکو ہے اس میں اب کچھ تذکرہ یہود کا آئے گا بطور عبرت ہمارے سامنے، پھر بدر کے حوالے سے تبصرہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اور جو بھی دنیاوی محبتوں کا تذکرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ تذکرہ، اہل ایمان کی بھی شان آئے گی، ان کی صفات کا تذکرہ آئے گا۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، اشارہ ہے یہود کی طرف، یہ مدینے میں یہود کے قبائل کہتے تھے اوس اور خزرج کو کہ جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ ہمارا نبی آنے والا ہے آخری، اور جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم جنگ کریں گے اور کامیابی تم پر حاصل کریں گے، ابھی تو تم ہم سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہو، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی تم پر کامیاب اور غالب ہوں گے آخری نبی، اس کے ساتھ مل کر جب ہم جنگ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں اہل ایمان کو، اور کافروں کے حوالے سے بھی یہ بات عیاں کر رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بلا شبہ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، ان کی نفری اللہ کے مقابلے میں، واولئک ہم وقود النار، اور یہی ہیں کہ جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے، کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ فرعون والوں کا معاملہ ہوا، جیسے وہ غر کر دیے گئے، یہ یہود بھی جو ہے وہ غر کیے جائیں گے، یہ بھی مغلوب ہوں گے، والذین من قبلہم، اور وہ کہ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو جو ہے وہ پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون، یہود کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، ان کو وارن کر دیں, ستغلبون, اے یہودیوں تم انقریب جو ہے وہ مغلوب ہوگے, وتحشرون الی جہنم, اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے, ہانکے جاؤ گے, وبئس المہاد, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا, اب یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ جب دو جماعتیں اہل کفر اور اہل ایمان کی آمنے سامنے ہوئی تھیں, فرمایا جا رہا ہے کہ البتہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانی ہے کہ جو باہم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے, فیتن تقاتلو فی سبیل اللہ, ان میں سے ایک گروہ تھا کہ جو کس کے راستے میں لڑتا تھا, اللہ کے راستے میں, واخرا کافرا, اور دوسرا کافر تھا, اور یہاں الفاظ معذوف ہیں کہ وہ کس کے راستے میں لڑتا تھا, فی سبیل تاغوت, وہ تاغوت کے راستے میں جو ہے وہ قتال کر رہا تھا, یرونہم مثلہم رائے العین, اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے دو چند ہیں کہ جو کہ دکھائی دیتے تھے, واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے اس کی تائید فرماتا ہے, ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, اور بے شک اس میں دیکھنے والوں اور عقل مندوں کے لیے ایک عبرت ہے, زین للناس حب الشہوات من النساء, اب یہاں پر جو دنیاوی مرغوبات کی حقیقت ہے کہ جس میں میں اور آپ اور انسانیت اکثریت الا ماشاء اللہ جس میں ملوث ہو کر ہم دینی تقاضوں سے غفلت برتتے ہیں, وہ دنیاوی مرغوبات کی حقیقت کیا ہے, اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں, فرمایا زین للناس, لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی, سجا دی گئی, سنوار دی گئی, حب الشہوات من النساء, چیزوں کی محبت اور چیزوں کی لسٹ آگے بیان ہو رہی ہے, اس پر ٹاپ پر کیا ہے, من النساء, بیویوں کی محبت, بیویوں کی چاہتیں, اور آج آپ دیکھیں کہ بیویوں کی چاہتوں پر آج ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, حرام کو حلال کر رہے ہوتے ہیں, بیگم صاحبہ کی ڈیمانڈ ہے مجھے یہ جوڑا چاہیے, مجھے یہ جو ہے وہ گولڈ سیٹ چاہیے, اب وہ حلال سے تو وہ شوہر بیچارہ وہ کما نہیں سکتا, لا نہیں سکتا, لہٰذا اب وہ بیچارہ رشوت لیتا ہے, قرضے جو ہے وہ لیتا ہے سودی, اور بیگم کی آرزویں پوری کی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ شادی میں سادگی اختیار کرو, کم سے کم خرچ ہو, اور بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں جی سب کچھ ہوگا, دھوم دھڑکا بھی ہوگا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ بیوی کی محبت سب سے پہلے ٹاپ پر ہے. فرمایا کہ ول بنین, اور تمہارے بیٹے, ول قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور ڈھیروں جمع کیے ہوئے وہ سونے اور چاندی وہ مال, ول خیر المسومۃ والانام, اور نشان زدہ اعلی گھوڑے, اور اگر آج ہم اس کے مقابل دیکھیں تو وہ نیو برانڈ کار, فرمایا ولا نام, اور وہ مویشی, والحرس, اور یہ کھیتیاں, ذالک متاع الحیاتی دنیا, ان سب کی حقیقت کیا ہے, یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے, اور یہ دنیا کیا ہے, عارضی, ٹیمپریری, ختم ہونے والی, یہ دنیا ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکلتی ہے, بس ایک آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, پلک جھپکنے میں, یہاں سانس رکی, روح منتقل ہوئی, اور سارے کے سارے یہ جو بھی مال اور دولت اور کھیتی اور نیو برانڈ کارز اور پورا بینک بیلنس دھرا کا دھرا یہیں پہ رہ جاتا ہے, بلکہ دوسرے اس پر عیاشیاں کرتے, کوئی ساتھ نہیں جاتا. تو یہ ہے اس دنیا کی حقیقت, اس دنیا کے متاع کی حقیقت. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے. تم کیا سودا کر رہے ہو, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما, لا الہ الا اللہ, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و ضیاع, لا الہ الا اللہ. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, اؤنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں خبردار کروں, کیا میں تمہیں بتاؤں ان چیزوں سے بہتر وہ کیا ہے, للذین تقوا عند ربہم جنات, ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی سے وہ بچنے والے ہیں, ان ربہم, ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے, جنات, ایسے باغات, تجری من تحتہا الانہار, کے جس کے دامن سے کیا بہتی ہیں, نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, وہ ازواج مطہرہ, اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے, شوہر کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر, ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی نعمت اہل جنت کے لیے وہ کیا ہے, وہ اللہ کی رضا ہے کہ جو ان کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیں گے اہل جنت سے کہ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں, میری رضا ہے کہ جو کہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ایسے خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. یہ اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں, ان کی صفات کیا ہوتی ہیں, وہ کس طرح سے دعا کرتے ہیں اپنے رب سے. فرمایا الذین یقولون, یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا, کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے. کون سا ایمان؟ یہ صرف زبانی کلامی ایمان نہیں, وہ ایمان کے جو عمل میں رج بس جائے. فرمایا فاغفر لنا ذنوبنا, پس اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں بخش دے. وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لے. اب یہ صرف دعائیں جو ہے ان سے کام نہیں چلے گا, بلکہ یہ اہل ایمان دعائیں بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں عمل بھی کرتے ہیں. اب وہ عملی صفات کیا آ رہی ہیں؟ فرمایا جا رہا ہے الصابرین, جو صبر کرنے والے ہیں, ڈر جانے والے ہیں. وہ صادقین, اور جو کہ سچے ہیں. والقانتین, اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, حکم بجا لانے والے ہیں. والمنفقین, اور جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں. والمستغفرین, والمستغفرین بالاسحار, اور رات کے آخری پہر وہ اپنے رب سے بخشش مانگنے والے ہیں. یہ آخری پہر سے کون سی نماز مراد ہے؟ نماز تہجد. یہ وہ اتنا پرائم وقت ہے کہ جس میں اللہ اس آسمائے دنیا پہ خود جلوہ افروز ہو کر اور پکار پکار کے کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ جس کو میں دوں, کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں. اور کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ ہم لحاف اوڑھ کر اور جو ہے وہ سوتے پڑے رہ جائیں, اور اتنے قیمتی وقت کو جو ہے وہ ہم کیش نہ کر پائیں. تو یہ تو رمضان مبارک میں بڑا قیمتی مواقع ہوا کرتے ہیں کہ سحری میں ہم اٹھتے ہی ہیں, کوئی 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اگر ہم الارم لگا کے اٹھ جائیں تو یہ سعادت بھی ہمیں نصیب ہو جائے. اور انشاءاللہ 29-30 دن اگر یہ نماز تہجد کا اہتمام ہو جائے تو انشاءاللہ یہ پھر پوری زندگی میں یہ ایک اہتمام انشاءاللہ وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے گواہی دی کہ بے شک وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بل ملائکہ, اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْم, اور جو بھی علم والے ہیں وہ بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قائمًا بالقسط, اور وہ اللہ عدل کا قائم کرنے والا ہے, انصاف کا قائم کرنے والا ہے. یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ جو ہے وہ قسط یعنی قائم کرنے والا ہے عدل کا. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. العزیز, وہ غالب ہے. الحکیم, اور وہ کمال حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اللہ کی ان صفات پر کامل یقین فرمائے. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے یہ ہے ذرا وضاحت طلب, اور انشاءاللہ کل کی جو نشست ہے ہم آیت نمبر 19 سے یعنی اس اگلی آیت سے اس سے ہم آغاز کریں گے کہ جس میں دین کا ایک واضح اور جامع تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. یہ دین اسلام کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا ہے, انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کل ابتدائی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے ان احکامات پر عمل کرنے والا بھی بنا دے, ان احکامات کو قبول کرنے والا بھی بنا دے, اور ان احکامات کو سمجھ کر عمل کر کے ان کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.